بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد گزشتہ مجلس میں حضرت مولانا قاری صدیق باندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سنانے شروع کیے تھے. یہ کتاب حضرت مولانا محمد زکریہ سنبلی مدد اللہم العالی نے جمع فرمائی ہے, جس میں انہوں نے حضرت قاری صدیق ماندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ذکر کیے ہیں. گزشتہ ہفتے جو بات چل رہی تھی کہ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب مدد اللہم جب باندہ جب حضرت قاری صدیق ماندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں تشریف لے گئے پڑھانے کی غرض سے, تو اس کا تذکرہ ہو رہا تھا. آگے فرماتے ہیں, مدرسہ حاضر ہونے کے بعد 3 دن تک حضرت مولانا نے مہمان محض بنائے رکھا. میرے عرض کرنے پر بھی فرما دیا کہ پڑھانا تو ہے ہی, ابھی تو 2-3 دن ذرا آرام کر لو. ان 3 دنوں میں حضرت مولانا نے ہما وقت مجھے اپنے ساتھ رکھا. باندہ شہر تشریف لے جانا ہوا تو بھی ساتھ لے گئے. اس پہ کرے شفقت و محبت کو دیکھنے کا مجھے پہلا موقع نصیب ہوا تھا. جو شفقت و محبت اس وقت ملی الحمدللہ تا حیات باقی رہی, کبھی ایک لمحے کو بھی انقطاع نہیں ہوا. 3 دن کے بعد مجھے کتابیں پڑھانے کے لیے دے دی گئی. ہر فن کی ابتدائی کتابیں اور شرح وقایہ اول و دوم میرے لیے منتخب فرمائی, لیکن ابتدائی کتابیں بھی ایسی نہیں جو مدرسوں میں بے وقعت سمجھی جاتی ہے. ابھی پہلے سال کے چند مہینے گزرے تھے کہ مجھے تفسیر جلالین کا کچھ حصہ بھی پڑھانے کے لیے دے دیا اور دوسرے سال تفسیر بیضاوی مجھ سے پڑھوا دی. اس کے بعد تو درجہ بدرجہ کتابیں اونچی ہی کرتے چلے گئے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خرد نوازی. میری مدرسی کا غالباً 4th یا 5th سال ہی تھا اور میرے پاس تفسیر بیضاوی, ہدایہ آخرین, تفسیر جلالین, مشکات شریف جلد ثانی, فصول اکبری اور کچھ ہلکی پھلکی کتابیں بھی تھیں. کتابوں کے انتخاب کے سلسلے میں بھی میرے اوپر حضرت باندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی خاص عنایات تھی. شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ان کے یہاں زیادہ دن نہ رک سکوں گا, اس لیے وہ اپنی سرپرستی میں مجھ سے سبھی کچھ پروا لینا چاہتے تھے. میں نے تو ان کی خدمت ہی میں جا کر تدریس کی ابتدا کی تھی, اس لیے بسا اوقات مجھے ان کی سرپرستی کی ضرورت پڑی تھی اور میں بلا تکلف ان سے پوچھتا اور رہنمائی حاصل کرتا تھا. میں جب بھی کسی کتاب کی عبارت حل کرنے جاتا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ بتلا دیا کرتے تھے اور میرے جانے کے بعد وہاں موجود طلبا سے کہتے کہ اس طرح پڑھایا جاتا ہے. پھر اسی پر اکتفا نہ کرتے تھے بلکہ اس خیال سے کہ طلبا میرے بارے میں کوئی غلط تأثر قائم نہ کر لیں, بعد میں بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد فرماتے تھے اور کسی بھی کتاب کی عبارت کا مطلب طلبا کی موجودگی میں مجھ سے پوچھ لیتے تھے. کبھی میں کچھ عرض کر دیتا تھا تو غیر معمولی مسرت کا اظہار فرماتے تھے, اور کبھی میں بتلانے سے قاصر ہوتا تھا تو خود مطلب بیان فرماتے تھے اور مجھ سے اس کی توثیق کراتے تھے, اور یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ مطلب آپ کی برکت سے مجھے سمجھ میں آیا ہے. میرے خیال میں یہ سب میری عزت افزائی اور طلباء کے ذہنوں کو میری طرف سے صاف رکھنے اور کسی غلط تأثر کے قائم نہ ہونے دینے کے لیے تھا. میں نے کسی ذمہ دار مدرسے کے ایسے حالات نہ دیکھے نہ سنے تھے. حضرت کی عزت افزائی کا ایک واقعہ انہی کے الفاظ میں اور لکھتا ہوں. ویسے ایاز اپنی حقیقت سے واقف ہے, کبھی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوا تھا. میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے کے سامنے برآمدے میں شرح وقایہ پڑھا رہا تھا کہ اچانک حضرت رحمت اللہ علیہ تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر تشریف لائے اور سب طلبہ کے سامنے میرے پڑھانے کی تعریف فرمانے لگے اور فرمایا، میں سوچ رہا تھا کہ اس مشکل جگہ آپ کیسے حل کریں گے، واللہ آپ نے کیا تعبیر کی ہے، مولانا اسے قلم بند کر دیجئے، مولانا میرے کام آئے گا، مولانا اسے قلم بند کر دیجئے، مولانا میرے کام آئے گا، اور یہ جملہ بار بار دہراتے رہے۔ میں اب بھی جب یہ باتیں لکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، اس مرد خدا کے احسانات کا نہ بدلہ ادا کر سکا ہوں نہ کر سکوں گا۔ ہاں الحمدللہ محبت اور عقیدت ہمیشہ رہی اور دعا کی توفیق بھی ملتی رہی، خدا کرے ہمیشہ یہ توفیق باقی رہے۔ مجھ حقیر کے ساتھ ان کے لطف و کرم کے ایسے واقعات بہت ہیں۔ اپنے اساتذہ کے بعد پڑھنے پڑھانے کی زندگی کی تعمیر میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس طرح کے احسانات کا بڑا دخل رہا ہے۔ حضرت کے لطف و کرم سبھی اساتذہ کے ساتھ یکساں تھے، لیکن اخفا کا یہ حال تھا کہ کسی کو دوسرے کے ساتھ ہونے والے احسانات کا علم کم ہی ہوتا تھا، اس لیے کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ حضرت مجھ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ مدرسے کے اساتذہ سبھی ہر اعتبار سے حضرت مولانا سے بہت چھوٹے تھے، لیکن حضرت مولانا سب کو اپنا محترم اور مخدوم بنا کر رکھتے تھے۔ اگر کبھی کسی استاد نے تنخواہ لینے کے لیے حضرت کے پاس جانے میں تاخیر کر دی تو حضرت رحمت اللہ علیہ اس کی قیام گاہ پر لا کر تنخواہ عنایت فرماتے تھے۔ باندہ شریف لے تشریف لے جاتے تھے تو اساتذہ سے دریافت فرماتے تھے کہ میں باندہ جا رہا ہوں، کوئی کام تو نہیں ہے؟ اور یہ سوال اتنا مبنی بر حقیقت ہوتا تھا کہ بعض اساتذہ بتا بھی دیتے تھے کہ یہ کام ہے، اور حضرت رحمت اللہ علیہ وہ کام کرتے بھی تھے۔ میرے ساتھ تو یہ بھی لطف و کرم بار بار ہوا کہ باندہ سے کوئی چیز لائے اور کمرے پر آ کر بہت آہستہ سے آواز دی اور فرمایا، میں باندہ گیا تھا، یہ چیز آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ ان چیزوں میں کبھی موسم کا کوئی پھل ہوتا تھا، کبھی مٹھائی ہوتی تھی۔ یہ معاملہ جیسا کہ ابھی عرض کیا اور اساتذہ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، مگر مجھے تو اپنے ساتھ ہونے والے لطف و کرم کا علم ہوتا تھا۔ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کا بچپن کیسے گزرا؟ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کی زندگی از اول تا آخر مجاہدانہ زندگی ہے۔ پوری زندگی میں آرام اور راحت اور سکون اور اطمینان کبھی نصیب ہی نہیں ہوا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے بچپن کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ گاؤں میں اتنی غربت تھی کہ عام طور پر بچوں کو صبح ہی بکریوں کی طرح جنگل کو نکال لیا جاتا تھا۔ بچے صبح سے شام تک جنگل میں رہتے تھے۔ جس زمانے میں گولر یا اس جیسی چیزیں ملتی ان سے پیٹ بھر لیتے تھے۔ جنگلی بیروں کے زمانے میں دن بھر وہی کھاتے پھرتے تھے۔ جب چنے کا ساگ کھانے قابل ہوتا تو وہی پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہوتا تھا، اور شام کو گھر چلے آتے دوسرے دن بھر بھی یہی ہوتا رہتا تھا۔ اس کے بعد فرماتے تھے کہ چونکہ میں حفظ کرتا تھا اس لیے مجھے روٹی ملتی تھی۔ میری دو چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، ان کو بھی عام بچوں کے ساتھ صبح گاؤں سے باہر بھیج دیا جاتا تھا۔ میں اس پر روتا تھا اور کہتا تھا کہ میں اپنی روٹی میں ان کو شریک کر لوں گا، لیکن میری ایک نہ چلتی تھی۔ یہ واقعہ جب بھی حضرت رحمت اللہ علیہ نے سنایا ہمیشہ آپ دیدہ ہو جاتے تھے اور آواز گلے میں پھنس جاتی تھی۔ یہ دونوں بہنیں کم عمری ہی میں انتقال کر گئی تھی۔ حضرت مولانا کی ابتدائی طالب علمی۔ اپنی ابتدائی طالب علمی کا یہ واقعہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بار بار سنایا کہ میرے استاد جو گاؤں کی مسجد میں مجھے حفظ کراتے تھے صرف 7 یا 8 پارے کے حافظ تھے۔ جب میں نے اتنے پارے حفظ کر لیے تو آپ نے فرمایا، بیٹا اب تم کہیں باہر چلے جاؤ، ہم تو صرف اتنا ہی پڑھا سکتے تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ مرحومہ نے کچھ کر کرا کے تھوڑا بہت انتظام کانپور جانے کا کرا دیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کچھ خشک روٹیاں اور غالباً تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے بھی ساتھ کر دیے۔ کانپور کے کسی مدرسے میں جا کر داخلہ لے لیا۔ مدرسے سے کھانے کا انتظام ہوا نہیں یا حضرت رحمت اللہ علیہ نے لینا پسند نہیں کیا، یہ تفصیل مجھے یاد نہیں رہی۔ بہرحال کھانا مدرسے سے نہیں ملتا تھا، کچھ دن تو ساتھ لائے ہوئے سامان پر گزارا کیا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے کھانے کا انتظام اس طرح کرا دیا کہ کانپور کے استاد صاحب نے فرمایا، صدیق تم ہمارے گھر سرکاری نل سے پانی بھر دیا کرو اور ایک وقت کا کھانا ہمارے گھر سے لے لیا کرو۔ ان کا گھر بالائی منزل پر تھا، دو دو بالٹی لے کر زینے پر چڑھنا پڑتا تھا۔ حضرت فرماتے تھے، بیچ زینے میں کھڑے ہو کر میں رو لیا کرتا تھا، لیکن اس کے سوا چارہ ہی کیا تھا، 24 گھنٹے میں صرف ایک وقت کھانا ملتا تھا۔ لیکن حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بننے کے لیے ابھی اور سخت تربیت اللہ کو منظور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار سنایا کہ ایک مہینے بھی اس ایک وقت کے کھانے کے انتظام کو نہ ہوا تھا کہ ہمارے گاؤں کے ایک ساتھی حافظ نعمت اللہ صاحب میرے ساتھ پڑھنے کے لیے کانپور آ گئے۔ اب صورت یہ تھی کہ ایک وقت کا کھانا اور دو آدمی، کچھ دنوں کے بعد ایک ساتھی اور آ گئے، اور اب 24 گھنٹے میں صرف ایک چپاتی ہی حصے میں آتی تھی۔ یہ نئے آنے والے ساتھی تو اس آزمائش کو برداشت نہیں کر سکے اور جلد ہی وطن واپس چلے گئے۔ لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ اور جناب حافظ نعمت اللہ دونوں نے ایک سال پورا صرف ایک وقت کی ایک خوراک میں گزار دیا۔ مدرسے کے قیام کا محرک، ضلع باندہ اور اس کے قرب و جوار میں کوئی قابل ذکر دینی ادارہ نہ تھا، اور نہ کوئی شخصیت مدت سے دینی کام کرنے والی رہی تھی، اس لیے اس علاقے کا دینی حال بہت ہی خراب تھا۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو صرف نام کے مسلمان تھے، حقیقت اسلام سے دور کا واسطہ بھی نہ تھا، بلکہ بعض برادریاں تو اپنا تعارف اس طرح کراتی تھی کہ ہم نہ ہندو ہیں نہ مسلمان، ہم تو فنا برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ آزادی کے بعد باندہ ضلع میں شدی تحریک والوں نے ایسے کمزور مسلمانوں کو دوسرے مذہب کی طرف بلانا شروع کر دیا تھا، اور ارتداد کا ایک سیلاب سا آ گیا تھا۔ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مسلمان یا تو واقعی مرتد ہو گئے تھے یا بالکل ارتداد کے قریب پہنچ گئے تھے۔ حضرت اس زمانے میں فتح پور کے مدرسہ اسلامیہ میں پڑھاتے تھے، وہاں باندہ اور اس کے اطراف کی یہ خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ خود سناتے تھے کہ اچانک ایک رات کو جب سونے کے ارادے سے لیتا، یہ خیال آ گیا کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال نہیں فرمائیں گے کہ تم نے یہ کتابیں پڑھائی تھی کہ نہیں، بلکہ مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ تمہارے علاقے میں ارتداد پھیل رہا تھا، لوگ مرتد ہو رہے تھے، تم نے اس کے واسطے کیا کیا تھا۔ اس سوال کے ذہن میں آنے سے نیند غائب ہو گئی۔ ساری رات اسی فکر میں ذہن پیچا رہا اور ایک منٹ کو بھی نہ سو سکا، لیکن صبح ہونے سے پہلے ہی دل و دماغ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اپنے علاقے کے لوگوں میں کام کرنا ہے اور ان کے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ پھر اسی ارادے سے اہل مدرسہ سے اجازت لے کر میں اپنے یہاں چلا آیا۔ شروع میں کام کی صورت یہ تھی کہ ایسے علاقوں کے دیہات میں جہاں ارتداد کی وبا عام ہو رہی تھی، حضرت نے تنے تنہا دورہ شروع کر دیا، اور جہاں اور جیسے دین کی بات کرنے کا موقع ملتا، بات کر دیتے تھے. میں نے وفات سے کچھ دن پہلے اس دورے کی کچھ تفصیلات دریافت کی تھی تو فرمایا کہ جو لوگ میرے گاؤں ہتھورا سے واقف تھے وہاں جا کر تو ہتھورا کے حوالے سے تعارف کرا کر بات کرتا, اور جو لوگ میری سسرال کے لوگوں سے واقف تھے ان سے ان لوگوں کے حوالے سے بات شروع کرتا. اسی طرح ایک دن میں کئی کئی دیہات گھوم پھر کر دن کی بات ان لوگوں تک پہنچایا کرتا تھا.
یہ حضرت قاری صدیق باندھی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہیں, اور یہ ہمارے زمانے کے بزرگ ہیں. ان کا انتقال جو ہے 1990s میں ہوا, تو یہ ہمارے زمانے کے بزرگ ہیں. تو ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے بہت قربانیوں سے دین سیکھا اور پھر بہت قربانیاں کر کے دین لوگوں تک پہنچایا. دعوت و تبلیغ جو ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں. دعوت کا معنی دین کی طرف لوگوں کو بلانا, تبلیغ کا معنی دین پہنچانا. تو یہ ہماری مروجہ جو تبلیغ جماعت کا کام ہے, یہ بھی ایک دعوت و تبلیغ کی شکل ہے. لیکن دعوت و تبلیغ کی یہی ایک شکل نہیں ہے, بہت ساری شکلیں. تو یہ مدارس میں جو لوگ پڑھاتے ہیں, یہ پڑھانا یہ بھی دعوت و تبلیغ ہی کی ایک شکل ہے. اس لیے کہ اس میں بھی جن طالب علموں کو پڑھایا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی دین کی طرف آؤ, یہ پورا دین سیکھو اور پھر دوسروں تک یہ پورا دین پہنچاؤ. تو قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فارغ ہونے کے بعد یہ فتح پور کے ایک مدرسے میں درجات اولیاء کی کتابیں پڑھا رہے تھے, اور جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ تعلیم و تعلم کا مشغلہ جو ہے یہ بہت اونچا مشغلہ ہے, اور ایک عالم یا ایک طالب علم جو علم کی قدر و قیمت کو جانتا ہے اور اسے علم کی سوجھ بوجھ ہوتی ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ تعلیم و تعلم سے بڑھ کر کوئی دوسرا مشغلہ نہیں ہے. ان کو پتا ہوتا ہے یہ سب سے اونچا مشغلہ ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک عالم جب پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اپنے سارے رفقا کے ساتھ, اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پورا دین جو اس کے بزرگوں نے اسے پہنچایا ہے, یہ سب مل کر پورا دین اگلے جنریشن کو پہنچاتے ہیں. یعنی کتنا بڑا کام ہے. یہ جو پورا دین آج دنیا میں محفوظ ہے, یہ اسی وجہ سے محفوظ ہے کہ الگ الگ علاقے میں الگ الگ مدرسوں کی شکل میں یہ ٹیم رہی ہے. یہ 1400 ایئرس سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو وہ ٹیم بیٹھ کر پورا کبھی مشورہ کر کے, کبھی یہ ہم نے مدرسہ قائم کیا, اب ہمارے یہاں آ جاؤ, اب ہمارے یہاں آ جاؤ, اب پوری ٹیم مشورے سے, اور کبھی بغیر مشورے کے. بغیر مشورے کے کیا مطلب؟ بصرہ ہے, کوفہ ہے, بغداد ہے, مدینہ منورہ ہے. تو وہاں ایک صاحب بیٹھ گئے حدیث پڑھانے کے لیے, اور اللہ نے وہاں دوسرے شخص کو پیدا کیا, وہ دوسری مسجد میں بیٹھ گئے فقہ پڑھانے کے لیے, اور تیسرے صاحب بیٹھ گئے نحو پڑھانے کے لیے بغیر مشورے کے. ہر ایک کا الگ الگ شوق دل میں اللہ نے پیدا کیا. عجیب معجزاتی طور پر اللہ دین کی حفاظت فرماتے. یہ جو مدرسے کا انسٹیٹیوٹ ہے ایز اے ہول, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک جس طرح یہ دین محفوظ ہو کر کے پہنچا ہے, اس پر کوئی غور کرے تو عقل حیران ہو جائے کہ کس طرح اللہ تعالی شانہ نے اس دین کی. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, یہ اللہ نے جو اپنے ذمے دین کی حفاظت لی ہے, دین کی حفاظت کی ذمہ داری جو اپنے ذمے لی ہے, تو اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے اللہ نے جو مشینری قائم کی ہے, یہ تعلیم و تعلم کی مشینری ہے. یہ سیکھنا سکھانا, سیکھنا سکھانا, سیکھنا سکھانا. تو یہ تعلیم و تعلم کا مشغلہ ہے. یہ ہر عالم جانتا ہے, فارغ ہونے کے بعد اس کی ایک تمنا رہتی ہے کہ کاش کے کسی دارال علوم میں مجھے پڑھانے کا موقع مل جائے، میں اس مشینری کا حصہ بن جاؤں. اس لیے کہ وہ پوری ٹیم، ہر مدرسے کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ ان کے سامنے جو دوسری ٹیم ہوتی ہے سیکھنے والی ٹیم، تو یہ پوری ٹیم مل کر، کوئی نحو پڑھا رہا ہے، کوئی صرف پڑھا رہا ہے، کوئی بلاغت پڑھا رہا ہے، کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے، کوئی ترجمہ پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی فقہ پڑھا رہا ہے، یہ سب مل کر پورا دین سکھا دیتے ہیں 6 سال میں. یعنی پورا دین کا مطلب یہ کہ وہ پورے دین پر گرفت پا لیتا ہے اور پھر وہ امت کو سنبھال سکتا ہے. اور یہ نکل کر کے پھر یہ ٹیم کسی مدرسے میں پڑھانے لگتی ہے، یہ ٹیم پھر اوروں کو، اس طرح پورا دین پاس آن ہو رہا ہے. یہ جو ایک سسٹم ہے یہ مدارس کی پڑھنے پڑھانے کی، یہ اگر آپ نکال دو تاریخ میں سے تو دن محفوظ نہیں رہے گا، کل دن ختم ہو جائے. اگر یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے مدارس کا، دارالعلوموں کا، اگر اس کو ابھی بند کر دیا جائے تو آپ کو دینی رہنمائی اس وقت تک ملے گی جب تک کہ یہ موجودہ علماء زندہ ہیں. جب یہ چلے جائیں گے تو آگے سلسلہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی تو علم اٹھتا جائے گا. تو علم اٹھتا جائے گا کا مطلب یہی ہے کہ ایک عالم اٹھے گا تو اس درجے کا دوسرا پیدا نہیں ہوگا، اب کم درجے کا پیدا ہوگا. تو یوں سمجھو کہ تھوڑا علم چلا گیا، وہ دنیا میں اب نہیں ہے. تو ایسا کرتے 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 سب علماء کو اللہ اٹھا لیں گے اور دنیا میں کوئی عالم نہیں باقی رہے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، عالم، تو عوام تو بیچارے جاہل ہیں، وہ کیا جانے گا عالم کون ہے اور کون عالم نہیں ہے. وہ غیر عالم کو بھی عالم کہنا شروع کر دیتے ہیں. بعض دفعہ کسی حافظ صاحب کو مولانا مولانا کہنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ فتویٰ بھی اسی کو پوچھتے ہیں، مسائل بھی اسی کو پوچھتے ہیں. اور اگر ایسی جگہ میں ہوتا ہے اور اس کو شوق بھی ہوتا ہے مولانا بننے کا، تو وہ اندھوں میں کانا سردار، وہ فتوی بھی دینا شروع کر دیتا ہے، وہی سب کچھ بن جاتا ہے وہاں کے. عوام کو کیا پتا؟ عوام کو تو بہت احسان ماننا چاہیے اللہ تعالی شانہ کا کہ اس نے ان کی اور ان کے دین کی حفاظت کے لیے علماء کو تیار کیا اور علماء کو باقی رکھا تاکہ ان علماء کے ذریعے ان کے دین کی حفاظت ہو جائے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے امت پر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت قاری صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ جب فارغ ہوئی مدرسے سے تو فتح پور کا اس علاقے میں بڑا مشہور مدرسہ تھا، وہاں انہوں نے پڑھانا شروع کیا اور اولیاء کی کتابیں پڑھاتے تھے، اوپر کی بڑی کتابیں. لیکن ان کے دل میں یہ خیال آیا بہت زور سے، اور میں میرے عزیز طلبا کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ آپ بس دین کی سرسری خدمت پر قناعت نہ کریں، دل میں یہ جذبہ رکھیں کہ ہم جو ہے پورے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، پیاری تعلیمات کس طرح عام ہو اس کی ہم فکر کریں گے. اور آپ کو اگر اپنا شہر چھوڑنا پڑے، اپنا وطن چھوڑنا پڑے، شہر وطن کو چھوڑ، دیکھو پوری دنیا میں کہ کہاں آپ کی ضرورت ہے، آپ کی کہاں ضرورت ہے اور آپ کہاں سیٹل ہو کر کے دین کا کام کر سکتے ہیں. جاؤ وہاں، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور اللہ یہاں بھی رازق ہے، وہاں بھی رازق ہے، اللہ روزی دے گا جہاں کہیں آپ جائیں گے. تو یہ حضرت کے علاقے میں تو ارتداد پھیل چکا تھا اور دعوت و تبلیغ کی نیت سے گئے، اور دعوت و تبلیغ بھی کیسی، اکیلے کی دعوت و تبلیغ، خود اکیلے. یہ دعوت و تبلیغ کی ہماری 40 دن 4 مہینے کی شکلیں ہیں وہ نہیں، یہاں مدرسے والوں سے اجازت لی اور ایسی جگہ، وطن اپنا تھا لیکن ایسی جگہ پر جہاں حضرت کا سے مانوس کوئی نہیں، حضرت کو ماننے والا، چاہنے والا، حضرت کہنے والا کوئی نہیں، اور وہاں جا کر کے بالکل بے دین لوگوں میں بہت سارے مرتد ہو چکے تھے. جو مرتد نہیں تھے وہ دین پر بالکل نہیں تھے، اور جب گئے تھے تو حضرت کے تو ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ اب میں دوبارہ کبھی یہ تدریس کی مسند پر بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھا سکوں گا، دارالعلوم قائم ہوگا، ایسا خیال بھی نہیں. اس لیے کہ حالات ہی ایسے تھے، حالات ایسے تھے. یہاں پتہ نہیں اس میں ہے یا نہیں، لیکن حضرت کی جو تفصیلی سوانح چھپی ہے اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں گاؤں گاؤں، مدرسہ قائم ہونے کے بعد میں گاؤں گاؤں چندہ کرنے کے لیے جاتا تھا، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرے مدرسے والے لوگ پیسوں کا چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، میں بچوں کا چندہ کرنے کے لیے جاتا تھا. اور حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ذہن میں منصوبہ تھا کہ ہر ہر گاؤں میں سے مجھے ایک دو طالب علم مل جاوے اور یہاں علم کی روشنی عام ہو. بالکل بنجر جگہ پر ایک شخص نے اللہ کی صدا بلند کی، اور آج وہاں جاتے ہیں تو جنگل میں منگل ہو گیا. یعنی مسلمان حضرت کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہاں حالت یہ ہو گئی کہ حضرت جب اپنے مدرسے سے نکلتے تھے تو غیر مسلموں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی تھی حضرت سے دعا کرانے کے لیے. غیر مسلموں کی لمبی لائن حضرت سے دعا کرانے کے لیے. اس علاقے میں غیر مسلم جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا فساد، یا وہ ہوتا ہے فرقہ واری فسادات، اس لیے کہ پولیٹیشنز جو ہے ایسے فسادات کرواتے ہیں، لیکن اس علاقے میں جب تک حضرت رہے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس علاقے کے سارے غیر مسلم بھی حضرت کو بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے. تعویذ لینے کے لیے آتے تھے، بچوں کو دم کرانے کے لیے آتے تھے، پانی پہ دم کرانے کے لیے آتے تھے، اور حضرت تھے اللہ والے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں جاتا تھا تو گاؤں میں میرا استقبال کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا، عزت سے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. تو کہا کہ جب میں رات گزارتا تھا تو مسجد میں تنہا، تو مجھے ڈر بھی بہت لگتا تھا، ڈر بھی بہت لگتا تھا مسجد میں اکیلے. ڈر کہ بھائی جن وین کا بھی ڈر لگتا ہے، پھر یہ کہ پتہ نہیں میں محفوظ بھی ہوں یا نہیں، اس علاقے میں کون رات کو آوے قتل کر دے کیا ہو جاوے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ خود فقر کا یہ عالم تھا اور غربت کا یہ عالم تھا کہ بستر لے تھا ہی نہیں، کمبل وغیرہ تو ساتھ میں کیا لے جاتا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جب سب چلے جاتے تھے تو جو جائے نماز ہوتی تھی اس پر میں ایسے لیٹ جاتا تھا، اور لیٹ کر جائے نماز کا ایک حصہ میں اپنے اوپر کر کے ایسے الٹ پلٹ ہوتے ہوتے اس کے اندر یوں کر کے آ جاتا تھا وہ جائے نماز میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ پوری رات نیند نہیں آتی تھی، اس لیے کہ بدن تو گرم رہتا تھا لیکن پاؤں ٹھنڈا اور سر ٹھنڈا، اور ساتھ میں کھانے کے لیے روٹی لے جاتا تھا، اس لیے کہ روٹی خشک روٹی 3-4 دن تک رہتی ہے، بگڑتی نہیں ہے. اور سالن وغیرہ تو گھر میں حالات بھی خراب تھے، اور اگر سالن بنائے تو ایک دن میں بگڑ جاوے گرم ملک میں. تو کہا کہ ساتھ میں اس میں اچار ڈال کر کے لے جاتا تھا، اور جتنے دنوں تک دیہاتوں میں محنت کرتا تھا میں، وہ یہ تو مدرسہ بن جانے کے بعد، لیکن مدرسہ بننے سے پہلے تو جا کر کے ان کو سمجھانا کہ بھئی دین بھی کوئی چیز ہے. اب دین سے مانوس ہی نہیں، بہت سے لوگ مرتد ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے ہتھوڑا سے تھا، اصل جو حضرت کا وطن، تو ان سے میں ہتھوڑا کی نسبت سے بات کرتا تھا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، آپ شاید جانتے ہوں گے، اس طرح ذرا تھوڑی پہچان، اور پہچان کے بعد پھر دین کی طرف آتا تھا. اس طرح سے حضرت نے محنت کی، اور محنت کی گھر گھر جا کر، گاؤں گاؤں جا کر. تو یہ ایسے تاریخ میں ایک دو نہیں، ایسے سینکڑوں علماء ہیں، سینکڑوں افراد ہیں جنہوں نے اس طرح کی تبلیغ کی، اس طرح کا دعوت کا کام کیا، اور انہوں نے، لیکن چونکہ وہ فرد واحد تھے اس لیے مشہور نہیں، لوگوں کو علم نہیں. تو ہمیں جو ہے یہ جتنی بھی دین کی محنتیں جتنی لائن کی ہے ان سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور ایسے دوسرے طریقوں سے بھی جن جن لوگوں نے محنتیں کی ہے اس کو بھی سراہنا چاہیے. جو کام جتنے ہو رہے ہیں، اسلامک دعوی اکیڈمی بھی ایک تحریک ہے، یہاں بھی تعلیم کا کام کہہ دو، تبلیغ کا کام کہہ دو، دعوت کا کام کہہ دو، یہ دین ہی کی خدمت ہو رہی ہے. تو ہمیں اپنے یہاں جو کچھ کام ہوا ہے اس کام کو پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، فرحت و مسرت محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ کا فضل ہوا ہے. لیسٹر میں دوسرے ادارے ہیں، انگلینڈ میں دوسرے ادارے ہیں، اور دوسری لائن کے جتنے کام ہو رہے ہیں، ہر ایک کی سٹائل الگ الگ ہوتی ہے، تو ان سب کو بھی سراہنا چاہیے، کمپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ نہیں ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کسی جگہ چلے گئے اور کسی نے پوچھا کہ آپ کے لیسٹر میں اور بھی مدرسہ ہے آپ کے علاوہ، تو اس یوں کہہ دیا کہ ہاں ہمارے یہاں اور بھی 3 مدرسے ہیں، ہمارے یہاں اور بھی 4 مدرسے ہیں. نہیں نہیں ایسا کہنا چاہیے کہ جی الحمدللہ ہمارے یہاں فل ٹائم کے اور بھی مدرسے ہیں, دارالعلوم لیسٹر ہے جہاں بورڈنگ کے ساتھ ماشاءاللہ تعلیم ہو رہی ہے, ہمارے یہاں تو اسکول نہیں ہے, ان کے یہاں تو ماشاءاللہ اسکول بھی ہے. اس طرح بات کرنی چاہیے. اور ہمارے حضرت مولانا آدم صاحب کے یہاں بھی ماشاءاللہ لڑکیوں کے لیے بھی نظام ہے, لڑکوں کے لیے بھی نظام ہے, ان کے یہاں بورڈنگ نہیں ہے لیکن پورا ماشاءاللہ درس نظامی ہے, اور باقاعدہ صبح سے لے کر شام تک ان کے یہاں بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ رہتا ہے, وہاں بھی دورے حدیث تک اتنے سال سے تعلیم ہو رہی ہے, دارالعلوم لیسٹر میں بھی ماشاءاللہ اتنے. یہ دوسروں کو بھی سراہے آدمی, خوشی محسوس کرے کہ جتنے مدارس. اب کسی جگہ پر ملاقات ہو گئی, اسی جگہ پر ملاقات ہو گئی کسی دوسرے مدرسے کے مدرس سے, کہ ہم سے تو لوگ واقف ہیں لیکن ان سے نہیں, ہمیں جانتے ان سے نہیں, ہمارے مدرسے کے مدرسین بھی وہاں ہیں ان سے تو ان کے بارے میں کہا جائے گا بھائی ان کو آپ پہچانتے ہیں, یہ ہمارے لیسٹر کے فلاں مدرسے کے ماشاءاللہ استاد حدیث ہے, ماشاءاللہ یہ اتنے سال سے فلاں کتاب پڑھا رہے ہیں. تو سراہنا چاہیے ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کے کام کو. تو اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میں تو صرف یہ جو میرا پوائنٹ تھا وہ یہ نہیں تھا, یہ تو ضمناً پوائنٹ آ گیا, اصل میں جو پوائنٹ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کتنی بڑی قربانی کی, یہ آپ حضرات عوام نہیں سمجھ پاتے, یہ مفتی ایوب صاحب سمجھ پاتے ہیں, مفتی سلیمان سمجھ پاتے ہیں, مولانا ایاز سمجھ پاتے ہیں, کہ ایک آدمی کو کسی اچھے, یہ سب طلبہ بھی سمجھ پاتے ہیں, اس سے کہ یہ جتنے طلبہ ہمارے یہاں مدرسے میں پڑھتے ہیں ان میں سے جس جس کے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ میری ایوریج درجے کی پڑھانے کی کیپبلٹی ہے, تو اس کو آپ پوچھے کہ تمہارے دل میں کیا ہے فارغ ہونے کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, تو ٹاپ آف دا لسٹ اس کے دل میں یہ ہوگا کہ اگر مجھے کسی جگہ پر دارالعلوم میں پڑھانے کو مل جائے تو میں دارالعلوم میں, اس لیے کہ یہ فضیلت بھی جانتے ہیں نا, یہ جانتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی مشغلہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر شخصیت, عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی بہت اونچی شخصیت, بہت اونچی شخصیت. یہ اہل علم جو ہے جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ نے ایسی شخصیت بنائی کہ آج بھی جیسے ہی عبداللہ ابن مبارک کا نام آتا ہے تو دل جو ہے مچلنے لگتا ہے, ایک خاص قسم کی محبت لوگ ان کے لیے دل میں پاتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کا نام سن کر, کہ عبداللہ ابن مبارک, اور ان کے سارے حالات سے جو لوگ واقف نہیں ہیں ان کے دلوں میں بھی ان کی ایک عظمت کا سکہ ہے دل میں کہ عبداللہ ابن مبارک. اور یہ حدیث جو ہے وہ کس راستے سے ہم تک پہنچی ہے, تو اس کے بارے میں جو ہے کلام ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کسی نے اچھی بات کہی, دوسرے نے بھی اچھی بات کہی, تیسرے نے بھی اچھی بات کہی, چوتھے نے بھی اچھی بات کہی, تو کبھی کبھار جو ہے کوئی شخص دور ہے اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا نہیں ہے, تو کسی اور کے ذریعے کوئی ایسی خبر پہنچی ہے تو اس نے کہہ دیا کہ بھائی اتنے زیادہ مضبوط مجھے نہیں لگ رہے ہیں, تو کبھی, لیکن اوور آل دیکھ کر کے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چین آف نریشن میں یہ شخص جو ہے وہ پکا ٹھکا ہے, اس پر مستقل کام ہوا ہے کہ ہم تک جنہوں نے دین پہنچایا ہے وہ کیسے تھے. یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ حدثنا الحمیدی, کہ امام حمیدی نے ہمارے سامنے بیان کیا تو کہ ہوں گے کوئی حمیدی بہت بڑے بزرگ نا, حمیدی کے بارے میں اس وقت پڑھانے والے اگر معلوم کرنا چاہیے کہ حمیدی کیسے تھے, کہاں پیدا ہوئے تھے, کہاں انتقال ہوا, کس سال میں پیدا ہوئے, کس سال میں انتقال ہوا, ان کے اساتذہ کون ہیں, ان کے شاگرد کون ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کے ہمارے اساتذہ کے بارے میں ہمارے پاس اتنی معلومات نہ ہو جتنی امام حمیدی کے بارے میں ہو. اتنی ہمارے علماء نے اتنی محنتیں کی ہیں میرے بھائیوں, اتنی محنت کی ہے علماء نے, صرف قرآن اور حدیث نہیں, قرآن اور حدیث پہنچانے تاکہ کوئی شک شبہ نہ رہے, کوئی ایسا نہ کہے کہ بھئی یہ حدیث آپ تک کہاں سے پہنچی, کہ فون تو کہ اس میں امام حمیدی آتے ہیں, آپ کو کیسے یقین ہے کہ وہ سچے آدمی تھے, تو شک میں پڑ جاتے لوگ کہ بھئی بات تو صحیح ہے لیکن نہ سب کہیں گے کہ ہمیں معلوم ہے, اس لیے کہ فلاں کتاب میں ان کے بارے میں ایسا لکھا ہے اور فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے اور فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے اور فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے. اور یہ پکے ٹھکے جتنے لوگ ہیں جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے, ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اگر کوئی آ کر کے یہ کہے کہ فلاں کتاب میں ان کے بارے میں یہ لکھا ہے اور ان کی بات کا اعتبار نہیں, لہذا ان کی جو حدیث ہے اس کا اعتبار نہیں, تو فوراً علماء آپ کو کہیں گے کہ ہاں یہ کسی نے کہا ہے مگر اس کا جواب یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے, اتنا پختہ کام ہے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کا مقام اتنا اونچا, اتنا مقام اونچا کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو اصحاب الجرح والتعدیل ہے, جو لوگوں کو سکروٹینائز کر کے उनके बारे में कमेंट्स करते हैं तो ये अस्माउर रिजाल का एक मुस्तकिल फन है। तो अस्हाबुल जरह व तादील से कोई बच नहीं सका है। हर शख्स के बारे में कोई ना कोई नेगेटिव रिमार्क किसी ने किया है, इसलिए कि उस जमाने के एतबार से कान में खबर पहुंची तो कहा कि मेरे नजदीक तो इतने। लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक वाहिद शख्सियत है मुहद्दिसीन में, फुकहा में, ये बड़े बड़े अइम्मा में, कि उनके खिलाफ किसी ने कोई नेगेटिव बात नहीं लिखी। इतनी पाकीजा शख्सियत। और 6 महीने जो है वो जिहाद के लिए निकलते थे, 6 महीने, और फिर 6 महीने वापस लौट करके पढ़ने पढ़ाने में लगते थे। यानी ये 2 काम उनके नजदीक इतने अहम थे, जिहाद फी सबीलिल्लाह और तालीम तालुम। ये नहीं कि यही अहम है, दोनों काम बहुत अहम थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि अगर आपको पता चल जाए कि फुना वक्त में मलकुल मौत मेरी रूह कब्ज करने के लिए आ रहे हैं, तो उस वक्त आप किस अमल में मशगूल हो जाएंगे? एक तो है ना कि मेरे जैसा शख्स हो जो तालीम तालुम में बैठा हुआ है और मैं कहूं कि मैं उस वक्त पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगा, नहीं, ये तो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को जोखों में डाल करके निकलते थे हाथ में तलवार लेकर, वो शख्स 6 महीने के लिए और फिर आकर के तालीम तालुम। हो सकता है कि जाने में 1 महीने का सफर, आने में 1 महीने का सफर, और 4 महीने किताल फी सबीलिल्लाह और 6 महीने आकर के पढ़ाना तालीम तालुम में। बहुत ऊंचे दर्जे के मुहद्दिस फकीह भी, बहुत ऊंचे आदमी, और रूहानियत में भी बहुत आला मकाम, इखलास में बहुत आला मकाम, बहुत ऊंचे अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहिमहुल्लाह का। तो उनसे किसी ने पूछा कि अगर आपको पता चल जाए कि मलकुल मौत, अगर मुझे कोई पूछे कि आपको, तो मैं कहूंगा कि मैं सज्दे में चला जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि सज्दे में मेरी रूह निकले, है ना। मैं कुरान पढ़ने लग जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि कुरान पढ़ते हुए मेरी रूह निकले। मैं मस्जिद में आ जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि मस्जिद में एतिकाफ की हालत में मेरी रूह निकले। मैं रौजतुल रियादुल जन्नत में जाकर बैठ जाऊंगा कि वहां मेरी रूह निकले। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता चल जाए कि फुला वक्त मेरी रूह निकलने वाली है, तो मैं सारे कामों को छोड़कर उस वक्त इल्म हासिल करने में बैठ जाऊंगा। इसलिए कि इल्म हासिल करते हुए अल्लाह की मुलाकात करने से बेहतर दूसरी कोई शक्ल नहीं है। और ये कोई उनका जज्बाती फैसला नहीं था, इनकी इस बात को कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं तो वाकई ये तालीम और ताल्लुम बहुत ऊंचा काम, बहुत ऊंचा काम तालीम और ताल्लुम। इसी वजह से जहां इल्म नहीं होता वहां गुमराही फैलती है, इल्म नहीं होता वहां बिदतें फैलती है। इल्म जिन लोगों के पास नहीं होता वो दीनदार होने के बावजूद भी गलत काम करते हैं, दीनदार होने के बावजूद भी जुबानों से ऐसी बात निकल जाती है जिसकी वजह से वो मुफ्तियों के फतवे की जद में आते हैं और वो कुफर में मुब्तला होते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। इल्म इतनी फजीलत वाली चीज है, इतनी ऊंची चीज है, इतनी बड़ी चीज है इल्म। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इल्म बहुत ऊंची चीज। अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में क्यों आते हैं? नंबर 1, अल्लाह से जो इल्म उनको मिलता है उसे आम करने के लिए आते हैं। अंबिया आते ही हैं मुअल्लिम बनकर, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में क्या फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा है। मैं तो और इन्नमा हसर के लिए है, मुझे सिर्फ अल्लाह ने मुअल्लिम बनाकर भेजा है, मुअल्लिम उस्ताद बनाकर भेजा है, सिखाने वाला। नबी आता ही इसलिए है, ये तबलीग दावत जो नबी करता है ये क्या करता है, पूरे दीन को उम्मत तक पहुंचाता है, पूरे दीन की ऊपर से आता है इल्म ये आगे पहुंचाता है, ऊपर से आता है इल्म ये आगे पहुंचाता है, ऊपर से आता है इल्म घर घर जाकर लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाता है, गलियों में घूमकर इस्लाम की तरफ बुलाता है। एक मर्तबा लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे, अब ये तैयार हो गए सीखने के लिए, अब घर घर जाकर सिखाता नहीं था। بیٹھتا تھا مسجد نبوی میں, اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگ آتے تھے اور تعلیم دیتا تھا. مکی زندگی میں جتنی گلیوں میں چکر نظر آتا ہے اتنا مدنی زندگی میں نہیں. مکی زندگی میں آپ گلیوں میں زیادہ نظر آتے ہیں, مدنی زندگی میں آپ مسجد نبوی میں زیادہ نظر آتے ہیں. اس سے کیا جو طلبہ چاہیے تھے وہ مل گئے, اور اب یہ دوسروں کے اوپر جو محنت کرنی ہے دین میں داخل کرنے کی, وہ دوسرے اب کام کر رہے ہیں. اب میرا کام یہ ہے کہ میں پورا دین سکھا دوں, رات دن پورا دین سکھا دوں. جو کچھ فرماتے ہیں وہ دین ہے, جو کچھ بول رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں وہ دین ہے. اور صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ جو فرما رہے ہیں اسے محفوظ کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں. یہی دین ہے, یہ دین پہنچ رہا ہے امت تک. یہی کام علماء کر رہے ہیں. علماء مشائخ کے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ مریدین جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ کیا کر رہے ہیں, کیا بیہیویئر ہے ان کا. یہ بھی ایک حصہ ہے, یہ دیکھنا, صحبت میں رہنا, یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ علماء جانتے ہیں, چونکہ ان کو حدیث اور قرآن کی فضیلت معلوم ہے, اس لیے یہ پڑھنے پڑھانے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن اس فضیلت کو جاننے کے باوجود بھی دیکھا کہ ہمارے پورے علاقے کے اندر ارتداد عام ہے, تو یہ پڑھنے پڑھانے کے بجائے وہاں جا کے محنت کرو. تو محنت کی, اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس محنت کے نتیجے میں اس علاقے میں لوگوں میں دین کو عام کیا, اور پھر وہاں بہت بڑا مدرسہ وجود میں آیا, بہت بڑا مدرسہ وجود میں آیا. اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے انتقال سے پہلے جب مدرسہ وجود میں آیا تو آپ نے بہت ساری کتابیں پڑھائی, اہم کتابیں ساری پڑھائی, اور انتقال سے کئی سالوں پہلے بخاری شریف تک تعلیم پہنچی, اور بخاری شریف کئی سال پڑھائی حضرت نے. بخاری شریف تک اللہ نے ان کو, اس لیے کہ جو قربانی دی تھی اللہ کے لیے, اللہ تعالی شانہ نے وہ اس کو قربان نہیں کروایا, اس کا موقع عنایت فرمایا. تو یہ جو ہے ہمیں, ہم سب کو یہ جذبہ دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ ہم جو ہیں لوگ دین پر آئیں, لوگ سنتوں پر آئیں, لوگ دین کی طرف آئیں, اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اور دین صرف نہیں, عملی زندگی ہے. طالب علمی کے زمانے میں ایثار کتنا اعلیٰ درجے کا, کہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں اور کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں, تو کام کر رہے ہیں, نل سے بکیٹوں میں پانی اٹھا کر لے جانا, ٹینک کو بھر دینا, اور اس کے بدلے میں ایک وقت کا کھانا مل جائے. اور کھانا بھی کیا ملتا تھا؟ روٹی اور سالن, تین روٹیاں اور سالن. اور وطن سے ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آیا تو کہا کہ تم ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ. اس لیے کہ وطن سے آئے ہیں, ان کو اور کون کھلائے گا. اور وطن سے تیسرا طالب علم آیا, دوسرا ایک آیا یعنی تیسرا, اسے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. تو اب کام اکیلے کر رہے ہیں, ان سے کام نہیں کروایا, کام اکیلے کر رہے ہیں. اور جو کھانا ملتا تھا تین مل کر کھاتے تھے, اور 24 گھنٹے میں صرف ایک روٹی پر گزارا کرتے تھے. دیکھو, علم بھی حاصل کر رہے ہیں, عمل بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ ایسے ابھی 1990s میں ان کا انتقال ہوا, یعنی ہمارے زمانے کے بزرگ ہیں جن کو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا, اور بہت اونچے درجے کے, بالکل سیدھے سادے سمپل. تو اللہ تعالی شانہ جو ہے وہ ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے, بلکہ ایسا بنا دے اللہ تعالی شانہ. زہد دنیا سے, بے رغبتی, اللہ تعالی شانہ ہمیں قبول فرمائے. آگے حضرت کے جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں عرض کیے جائیں گے. اور یہ جو ہے الحمدللہ اچھا ہوا کہ مجھے ایسا کچھ یاد پڑتا تھا کہ انگلش میں بھی اس کی کاپی میرے پاس کہیں ہے, تو وہ ڈھونڈوائی تو مولانا احمد صاحب نے تلاش کر لی. تو میں نے آج ہی ہمارے ایک فاضل کو دیا, میں نے کہا کہ اردو کے ساتھ اس کا مقابلہ کر کے دیکھو کہ ترجمہ کیسا ہے. اور ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس کو ریاض الجنہ میں بھی چھاپیں گے, اور بعد میں انشاءاللہ انگلش کے اندر اس کو ایسے بکلیٹ کی شکل میں بھی چھاپیں گے, تاکہ ایسی زندگی کو لوگ پڑھیں, ہمارے نوجوان پڑھیں, ہمارے علماء پڑھیں. آج انگلش سے زیادہ مناسبت ہے, تو ان کو پتا چلے کہ ایسے لوگ اس زمانے میں بھی رہے ہیں, اور ہمیں بھی ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت عمدہ باتیں اس کے اندر ہیں. اور پھر یہ کہ حضرت کی ہمارے لیے دعائیں رہی ہے, ہمارے اوپر توجہ رہی ہے, بہت شفقت فرمائی ہے. ہماری تو وہ پہلی اور آخری ملاقات تھی جب حضرت یہاں تشریف لائے تھے. تو یہاں ہمارے یہاں تشریف لائے اتوار کو, تو میں تو اکیڈمی میں اس وقت اکیلا ہی تھا, تنہا, اس لیے میرے لیے ادھر ادھر نکلنا بہت مشکل ہوتا تھا. تو مجھے پتا تھا کہ تھرزڈے یا فرائیڈے کو حضرت آ چکے ہیں اور مجھے ملنے کا بہت شوق تھا, اور یہ بھی مجھے پتا تھا کہ بڑی شخصیت ہے اور حضرت مولانا عبداللہ کاپوت روی صاحب اور حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب بھی ساتھ آئے تھے. تو اس سے بھی ہمارے دلوں میں کہ یہ دو تو ہمارے بڑے ہیں اور یہ ان کے ساتھ آئے, حضرت قاری صاحب ان کے بڑے. تو بہرحال میں جو ہے بہت مشکل سے سنیچر دوپہر تک یہاں رہا, اور 12 بجے جیسے ہی میرا کام یہاں سے نمٹا تو میں فوراً یہاں سے روانہ ہو گیا. اور وہاں باٹلی پہنچا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے پتا چلا کہ حضرت مولانا ایوب صاحب کھلوڑیا, جن کا انتقال ہو گیا اور بہت شفقت فرماتے تھے, ان کے یہاں حضرت تشریف فرما ہے. تو میں یہاں سے شاید ظہر پڑھ کے نکلا تھا, تو چائے پر وہاں سب جمع ہوئے تھے. تو میں پہنچا تو میری حضرت سے پہلی ملاقات اور حضرت کی زیارت جو ہے وہ وہاں مولانا ایوب صاحب کھلوڑیا کے گھر میں ہوئی. اور ابھی تک مجھے پورا منظر یاد ہے کہ جب میں کمرے میں داخل ہوا اور جیسے ہی حضرت مولانا عبداللہ کابود روی صاحب کی میرے اوپر نظر پڑی, حضرت کی بہت حضرت بزرگوں کی شفقتیں ہیں, یہ میرے اندر آپ کو جو کچھ نظر آتا ہے یہ بزرگوں کی نظر کا نتیجہ ہے. تو جیسے ہی میرے اوپر, میں نے تو حضرت مولانا کو اب تک پوچھا نہیں, لیکن جیسے ہی نظر پڑی تو حضرت مولانا عبداللہ صاحب یہ بولے کہ یہ ہے مولانا سلیم دھورات. تو میں اس سے سمجھ گیا کہ حضرت کے سامنے میرا کچھ تذکرہ پہلے آ گیا ہے, یا حضرت واقف ہیں, یا مجھے تو ایسا تھا کہ ہم تو ایسے ہی پیچھے پیچھے رہیں گے کہ یہ ہے مولانا سلیم دھورات. تو حضرت کھڑے ہو گئے فوراً میں جب قریب پہنچا تو, اور بہت وارم ویلکم مجھے گلے لگایا بہت زور سے, اور پھر مسجد میں چلے گئے. حضرت کا پروگرام ہوا, پروگرام میں ہم نے شرکت کی, اور جب پروگرام وغیرہ سے فارغ ہوئے تو میں اجازت لے کر کے چلا آیا کہ آپ چونکہ کل ہمارے یہاں آ رہے ہیں تو میں آگے چلا جاؤں, تو میں یہاں آ گیا پھر. اور گزشتہ ہفتے میں نے بتایا تھا کہ پھر ہمارے یہاں پروگرام ہوا اور یہاں سے پھر ننیڈن ہم لوگ گئے. تو ننیڈن جب پہنچے تو میں اپنی گاڑی لے کر کے گیا تھا ننیڈن, حضرت اپنی گاڑی میں تھے. تو جب ہم ننیڈن پہنچے تو ننیڈن میں ہمارے نصر اللہ بھائی تھے, مرحوم ہو گئے بےچارے, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت تعلق رکھنے والے, اور میرے ساتھ بھی بہت انہوں نے اس تعلق کو نبھایا ہمارے والد صاحب والا. تو مجمع اکٹھا ہو گیا نماز کے بعد, اور نصر اللہ بھائی نے مجھے اشارہ کر کے بلایا اور کہا کہ آپ تعارف کرائیے حضرت کا. تو حضرت ایک بڑی شخصیت, یہاں تو میں نے تعارف کرایا تھا یہاں حضرت کا, لیکن اچانک کہہ دے, یہاں تو کچھ نہ کچھ میں ذہنی طور پر تیار بھی تھا, لیکن کہا تو پھر میں کھڑا ہو گیا, حضرت کا تعارف کرایا وہاں بھی. اب تک تھوڑا انس پیدا ہو چکا تھا حضرت کے ساتھ. اور پھر حضرت وہاں سے فارغ ہوئے, کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد جب کار پارک میں آئے مسجد کے باہر تو ہم سب حضرت کو الوداع کرنے کے لیے کھڑے تھے, اور میں اپنی گاڑی میں بھی پیچھے ہی لندن جانے والا تھا. میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ رہنا ہے, چونکہ حضرت جو ہے منڈے شام کو جا رہے تھے. تو میں یہاں احمد علی بھائی کو کہہ گیا تھا کہ میں انشاءاللہ رات کو آؤں گا. تو گاڑی میں بیٹھ گئی اور پھر میں نے دیکھا کہ حضرت جو ہے پیچھے مڑ کر کے کچھ بات کر رہے ہیں حضرت مولانا عبداللہ صاحب وغیرہ کے ساتھ. تو ہم سب کھڑے تھے کہ گاڑی, تو پھر جو ہے وہ کھڑکی کھولی اور ایک صاحب جو ہے گاڑی میں سے اتر گئے, اور کھڑکی کھول کر کے مجھے کہا گیا کہ تم اس گاڑی میں آ جاؤ. میں نے پوچھا مجھے پہلے کہ تم گھر جا رہے ہیں, میں نے کہا کہ نہیں حضرت میں پیچھے ہی آ رہا ہوں, تو کہ پھر اس گاڑی میں آ جاؤ. تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ اگر مولوی سلیم ہماری گاڑی میں آ جاتی تو اچھا رہتا. تو وہ بےچارے, پوری گاڑی فل تھی, 7 سیٹر تھی یا 8 سیٹر, تو ایک صاحب مجھے یاد بھی نہیں ہے, میں ان کو پہچانتا بھی نہیں, وہ بےچارے اتر گئے گاڑی میں سے اور میری جگہ ہو گئی. تو پھر ہم ساتھ گئے اور گاڑی وہیں میں چھوڑایا, پتہ نہیں کسی کو چابی دے دی یا میں نے کیا. پھر ہم ساتھ رہے, منڈے کو بھی پورا دن حضرت کی گاڑی ہی میں رہے. تو ایئرپورٹ پھر ہم الگ ہو گئے, ایئرپورٹ جاتے ہوئے تو شفقتیں رہی، محبتیں رہی، جب تک حضرت اس کے بعد چند ہفتوں چند مہینوں حیات رہے، کوئی ادھر سے آتا تھا سلام کہلواتی تھی ہم بھی، تو شفقت رہی. تو ایسے لوگ جن سے ہمیں فیض پہنچا ہو، فائدہ پہنچا ہو، تو ان کے مرنے کے بعد اور ان کی زندگی میں بھی موقع مل جائے ان کی چیزوں کو عام کرنے کا، تو عام کرنا چاہیے. اس سے ان کی روح خوش ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ہماری طرف سے بدلہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی بات عام ہوگی، کوئی اس پر عمل کرے گا تو ان کو اجر و ثواب جائے گا. تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ انشاءاللہ اس کو چھپوا دیں گے. اور چونکہ یہ اردو والی ابھی حضرت مولانا عبداللہ کابودروی صاحب نے بہت اہتمام سے چھپوائی ہے، تو وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کی بھی چاہت ہے، مولانا عبداللہ صاحب کی بھی، کہ یہ کتاب عام ہو. تو جب چھپوا کر کے انگلش میں عام کریں گے اور حضرت کو اطلاع کریں گے تو حضرت کو بھی خوشی ہوگی، حضرت کو بھی دعائیں، حضرت کی بھی دعائیں ملے گی. یہ سب میں ہمارے طلبا کی وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ بھائی کیا کیا کرنا چاہیے بزرگوں کے ساتھ، ان کے بارے میں کیا کیا ہمارے دلوں میں، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے احسانات باقی رہتے ہیں، زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے ان کی دعائیں، ان کے. یہ دیکھو مولانا زکریا سنبھلی، ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری ہم جہاں پہنچے ہیں وہ پتہ نہیں کس چھوٹی سی بات کی وجہ سے ہمارا رخ بدل گیا. اس لیے کہ ایسے لائف میں ادھر 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 اٹریکشنز بہت ہوتے ہیں، ڈسٹریکشنز بہت ہوتے ہیں، تو ذرا ایک بات کہیں ہم بچ گئے، ذرا ایک بات کہیں ہم بچ گئے، کبھی ڈانٹ کی وجہ سے، کبھی محبت کی وجہ سے، کبھی شفقت کی وجہ سے، کبھی ناراضگی کی وجہ سے، کبھی ہدیے کی وجہ سے، کبھی دعوت کی وجہ سے، کچھ نہ کچھ ایسی شک میں. تو یہ ہم جو بڑے ہو جاتے ہیں، یہ عمارت ایسی کھڑی ہو گئی ہے تو ایسی ہی نہیں کھڑی ہوئی ہے، آنکھ بند کر کے دیکھیں تو پتہ چلے کہ یہاں بھی کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، اوپر بھی کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، دروازے کو کوئی فٹ کر رہا ہے، تو یہ سب محنت ہوتی ہے پھر عمارت بنتی ہے. تو ہم بھی جو بندے ہیں کہ ایسے ہی نہیں بنتے، ہمارے پیچھے کتنے لوگوں کی محنتیں ہوتی ہیں اور کتنے لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کی توجہات ہوتی ہیں، تب جا کر کے ہم کچھ کر پاتے ہیں. اللہ تعالی شانہ حضرت کے درجات کو بھی بلند فرمائے اور ہمارے سب بزرگوں کے جن کے فیض سے آج یہ یہاں پر فضا بنی ہے، اللہ تعالی یہ سب ان حضرات کی کرامات ہیں. اللہ تعالی شانہ ان کو ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے اور ہم سے ایسا کام کروائے کہ ہم قیامت کے دن ان کو منہ دکھانے کے قابل رہیں اور وہ قیامت کے دن بھی اسی طرح بہت خوشی سے گلے لگائیں ہمیں کہ جو کام کرنا تھا وہ کر کے آیا ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے. جزاکم اللہ خیر.